کہ اگر ہم ان کو رات دن شمار کریں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. خود انسان کے وجود میں اللہ نے اتنی اور اس قدر نعمتیں رکھی ہیں کہ آدمی ان کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا بھی گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو نعمتیں ہیں اگر واقعتاً وہ نعمت ہم سمجھیں، اس نعمت پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی، یہ وجود بخشا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دی، اپنے گھر آنے کی توفیق دے دی، دین کی بات سننے کی توفیق دے دی. یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی، آپ کا فضل. اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو یہ نعمت ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو بیان کرنے والے پر بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کا بھی کوئی ذاتی کمال نہیں. سننے والوں پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے بیٹھ کر دین کی بات سنی، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو کوئی آدمی اپنا کمال نہ سمجھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال ہے اور احسانات ہیں اس کے بے شمار جو انسانوں پر برس رہے ہیں، اور جس پر خاص طور پہ فرما دے. اسی طریقے سے فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ ادا فرما دیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائیں تو اس کو دین کی سمجھ ادا فرما دیتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنی دین کی سمجھ ادا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت. اس سے پتا چلا کہ دین کا معلوم ہونا، دین کا آنا، دین کی سمجھ، گویا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا خیر کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی دین کی سمجھ عطا فرما دی. چھوٹے چھوٹے معاملات میں لڑائی سے بچنا، جھگڑوں سے بچنا، اور بحث و مباحثے میں اور نظام میں نہ پڑھنا، نہ الجھنا، یہ سب اللہ کی دین کی سمجھ ہی کا نتیجہ تو ہوتا ہے. ورنہ بعض جاہل چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں، اور ایسی لڑائی بڑھتی ہے کہ بعض اوقات ہاتھا پائی اور قتل تک نوبت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ محض جہالت کی بنا پر. ورنہ جو دو آدمی اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے کسی سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو یقیناً جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں پھر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم شکر بھی بے شمار ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ آدمی نعمت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اور جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے ان کا استعمال اسی مقصد میں کرے، تو انشاءاللہ یہ بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ زمانہ جس میں اور جس دور میں ہم چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، بڑے فتنے کا دور ہے اس وقت. اور ایک طرح سے ہر شخص خوف زدہ ہے، چل رہا ہے پیدل تب خوف زدہ ہے، گاڑی پر سوار ہے تو خوف زدہ ہے، تنہا کھڑا ہوا ہے تو خوف زدہ ہے، اور اگر مجمع میں کہیں بیٹھا ہوا ہے تو خوف زدہ ہے، حتیٰ کہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے تب بھی اس کو ڈر اور خوف ہے. تو ایسے فتنے کا دور ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کب کیا معاملہ ہو جائے. ایک آدمی اچھا خاصا بازار گیا لیکن وہاں خدا نہ کرے حالات صورتحال خراب ہو گئی، اب پھنس گیا بےچارا. تو گیا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک لیکن اب وہاں پھنس گیا. حتیٰ کہ بعض لوگ جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم شام کو واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے. تو جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، ہم یہ چاہیں کہ ہم پر فرشتے جو ہے وہ ہماری قیادت کریں، ناممکن. ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور پابندی کرنی ہوگی۔ یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں قلوب ہیں، وہ چاہیں گے تو ادھر پھیر دیں، چاہیں تو ادھر پھیر۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ تم حکمرانوں کو گالیاں مت بکو بلکہ اپنے اعمال کو درست کر لو، اگر تم اپنے اعمال کو درست کر دو گے حکمرانوں کو میں درست کر دوں گا۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھیں، جس شخص کو موقع ملتا ہے الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے، برے کام کو برا نہیں سمجھتا، پیسہ دولت مال جہاں سے آئے وہ کہتا آنے دو۔ ایک شخص بڑا، اس کی حیثیت بڑی ہے، بہت بڑے درجے کا کرپشن کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی چھوٹا ہے، چھوٹے درجے کا کرپشن کر رہا ہے، لیکن کر دونوں رہے ہیں، بڑا بھی کر رہا ہے چھوٹا بھی کر رہا ہے۔ کسی کی پوسٹ چھوٹی ہے تو وہ چھوٹے درجے کا کر رہا ہے، کوئی بڑا افسر ہے وہ بڑے درجے کا کر رہا ہے، لیکن جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو الا ماشاءاللہ، اللہ ہی جسے بچائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ورنہ ہر شخص اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کرپشن میں مبتلا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کھانے کی جو ہے وہ فکر نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی، ان کے پاس جب آ رہا ہوگا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کھاؤ۔ آج وہی دور ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم، آٹے میں نمک جس کو کہہ لیں، ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو دعائیں ہیں، آپ نے جو حفاظت کے لیے دعائیں بتلائی ہیں، شروع و فتن سے بچنے کے لیے دعائیں بتلائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو ورد زبان رکھیں۔ اور بہت سی روایات میں وہ احادیث موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے شور مچایا کہ بھی آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لیکن یہ اطمینان سے اپنی نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ابو الدرداء آگ لگ گئی اور تم نماز پڑھتے رہے، ہم نے اتنا شور بھی کہا، کہا کہ بات یہ ہے کہ آگ نہیں لگ سکتی۔ یہ اعتماد تھا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ایک دعا ہمیں سکھلائی تھی کہ جو شخص اس کو صبح پڑھ لے گا تو شام تک اسے کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک کوئی نہیں پہنچ سکتی۔ تو میں وہ دعا صبح پڑھ چکا ہوں، اس لیے میرا گھر نہیں جل سکتا۔ یہ اعتماد تھا، یہ یقین تھا۔ چنانچہ لوگوں کے ساتھ گئے، گھر کی طرف چلے تو چاروں طرف آگ لگی تھی اور لوگوں کے گھر جل گئے تھے، لیکن ان کا گھر بیچ میں محفوظ تھا۔ تو یہ دعائیں ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن انہیں کون یاد رکھے، کون پڑھے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی تھی، پڑھ لی تھی، اور آج بھی ان دعاؤں کے اثرات وہی ہیں، بشرطے کہ ہم اسے اعتماد و یقین کے ساتھ پڑھیں، جو ضروری ہے، ورنہ بعض لوگوں کو دعاؤں پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا، وہ سارے اسباب تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن جو حقیقی سبب ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ تو بھائی، اور اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، اب یہاں سے گلستان جوہر چلے گئے ہیں، بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں، میں نام لوں گا تو پہچان بھی لیں گے، لطیف جمال صاحب، کبھی کبھی آتے بھی ہیں، تو ان کا چمڑے کا کارخانہ تھا، سوراب گوٹ کی طرف ان کو جانا آنا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ خود انہوں نے مجھ سے، یعنی اس وقت بھی بہت حالات خراب تھے اور بہت سے لوگ الحمدللہ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی کہ دو طالب علم آپس میں بحث کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو یہ دعا پڑھتا ہوں حفاظت کے لیے، دوسرے نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. ابھی یہ اس طرح کی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک دو ایک لڑکے آ گئے اور ان پر انہوں نے پستول تان لیے. تو اب یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کہ ایک شخص ایک لڑکے کے پاس رومال تھا, اس سے رومال ایسے کر لیا, اب رومال سے کیا گولی رک سکتی. تو وہ اس نے جب گولی چلائی ایک کی طرف تو اس نے رومال ایسے کر لیا, گولی نہیں چلی, اوپر اس نے فائر کیا چیک کرنے کے لیے تو چل گئی. پھر دوسرا سیدھا بالکل اسٹریٹ فائر کیا تو انہوں نے پھر ایسے رومال کر لیا, وہ نہیں چلی, پھر اوپر کیا پھر چل گئی. تو اس طرح سے گویا پھر اس نے دوسرا جو لڑکا تھا اس کی طرف فائر کیا تو وہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا, بلکہ اس کا علاج بھی آغا خان میں انہوں نے خود کرایا لا کر. تو بہرحال مجھے بتا رہے تھے کہ جس لڑکے کو اللہ نے محفوظ رکھا اس نے یہی دعا پڑھی تھی اور اللہ نے حفاظت فرمائی. تو بے شک 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھلائیں, لیکن ان کے اندر اثرات آج بھی وہی ہیں, بشرطے کہ ہم ان کو اعتماد کو اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے بلوایا, آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا ظالم آدمی تھا. حضرت انس بن مالک تشریف نہیں لائے, منع کر دیا, دوبارہ بھیجا. تو جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو مصیبت ہوگی, آپ چلے چلے جو جواب دینا اس کو دے دیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حجاج نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ میں جانتا ہوں. کہ تمہیں پتا کہ میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ کہا یہ مجھے نہیں پتا. کہا کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بلایا, تمہیں مارنے کے لیے بلوایا. کہا کہ اگر تیری بات پر مجھے یقین ہوتا تو تیری عبادت کرتا میں, میں اللہ کی بات پر یقین رکھتا ہوں, اللہ کے رسول کی بات پر, اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی تھی, وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں صبح, اس لیے مجھے امید ہے تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو کہا کہ اچھا وہ دعا مجھے سکھلا دے. کہا کہ تو اس کا اہل نہیں. اس طرح کے سوال جواب ہوتے رہے اور بالآخر اس نے لوگوں سے کہا جو اس کے خادم تھے کہ ان کو راستہ دے دو, جانے دو. وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو ایک نے کہا کہ حجاج بن یوسف کو کہ آپ نے بار بار ان کو بھیج کر لوگوں کو بلوایا اور جب یہ آ گئے تو انہیں جانے دیا. کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کاندھے پر دو شیر ہیں جو میری طرف لپک رہے ہیں, تو میں نے تو انہیں کچھ کہا نہیں زیادہ, اگر کہتا تو کیا ہوتا, اس لیے میں نے ان کو جانے دیا. تو بات یہ کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو غیب سے ظہور پذیر ہوتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی وہ, لیکن اللہ رب العزت حفاظت کے اسباب فرما دیتے ہیں پیدا. اس لیے ایسی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دعاؤں کا ورد اپنی زبان پر رکھنا چاہیے. انہی میں سے ایک دعا یہ ہے جو میں نے ابھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی ہے, صبح و شام اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ دعا بعض اوقات پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن اسے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے. بعض اوقات ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہوتی, رزق حلال نہیں ہوتا, اب ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن حدیث میں آتا دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, زبان سے جس کا جو جی چاہا بول دیا, جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں. بہرحال جس طرح کے حالات ہیں اس طریقے پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی صبح فجر کی نماز میں جو میں نے ایک دعا بتائی, شکل ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دعا, دعائے تعوذ, دعائے استعاذہ بتلا دیجئے, سکھا دیجئے, جس سے میں اپنی حفاظت یعنی حفاظت کے لیے اللہ سے میں وہ دعا پڑھا کروں اور اللہ کی پناہ پکڑوں. جس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی کہ آپ یوں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اے اللہ, من شر سمعی کانوں کے شر سے, اسی طریقے سے آنکھوں کے شر سے, زبان کے شر سے, قلب کے شر سے, حتیٰ کہ مادہ شہویہ جو ہوتا ہے منی اس کے شر سے, فتنے سے. اب دیکھیے کان بھی نعمت, آنکھیں بھی نعمت، قلب بھی نعمت، زبان بھی نعمت، لیکن یہ نعمت کب زحمت میں بدل جائیں؟ ان کانوں سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ گناہ کے کام کر سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یا اسی طریقے سے گالیاں سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، تو یقیناً سب گناہ کے کام ہیں۔ تو یہی بجائے اس یہ نعمت جو ہمارے لیے شکر کا ذریعہ ہونا چاہیے تھی، ہم نے اس سے غلط کام لیا، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، نتیجتاً اس کے اثرات برے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل ہے، زبان ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن کب یہ زحمت میں بدل جائے، کب ہمارے لیے ذریعہ زحمت بن جائیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ حتانوی رحمتہ اللہ علیہ کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گاڑی کے، ریل گاڑی کے سفر میں، اور ان کے ساتھ حضرت خواجہ صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ بھی ایک دو صاحبان اور ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک اور رئیس بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، دیندار آدمی تھے، تو کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے ایک بوٹی ان کی نیچے گر گئی، تو انہوں نے اپنے پیر کے جوتے سے اس کو تختے کے نیچے کر دیا۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے افسوس ہوا بہت کہ اللہ کا رزق ہے اور اس کو پیر سے اس طرح سے نیچے کر دینا، بہرحال یہ رزق کی توہین ہے۔ فرمایا کہ اگر میں ویسے کہتا تو بوڑھے آدمی تھے دیندار، شرمندہ بھی ہوتے اور برا بھی لگتا، لیکن تنبیہ بھی ضروری تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ اگر یہ بوٹی کو مجھے دھو کے دے دے تو میں کھا لوں اس کو، یعنی پانی سے اگر اس کو دھو دیں تو میں کھا لوں۔ تو خواجہ صاحب بڑے نفیس آدمی تھے، فرمایا کہ اگر کوئی اور کھا لے تو اس کی اجازت ہے، یعنی آپ نہ کھائیں اگر میں کھا لوں؟ فرمایا کہ بھئی اصل مقصد تو نعمت کا احترام ہے، اگر دھو کے تم کھا لو، طبیعت پہ تمہارے بوجھ نہ ہو، بار نہ ہو، تو تم بھی کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے وہ بوٹی دھوئی اور دھو کے کھا لی۔ تو وہ جو صاحب سفر میں سفر کر رہے تھے، رئیس بھی تھے، دیندار بھی تھے، لیکن فرمایا کہ 50 جوتے مار لیتے، یعنی بعد میں کہا، حضرت جب نہیں تھے، کہا کہ مجھے 50 جوتے مار لیتے تو اتنی شرمندگی نہ ہوتی، لیکن جو عمل ہوا اب میں زندگی پر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تو بہرحال تنبیہ مقصود ہے کہ بھائی یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ تو ایک بوٹی کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کتنی بوٹیاں پھینک دیتے ہیں، اس طرح کتنی روٹیاں پھینک دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کس قدر ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، اس سب بھی توجہ دلانی ہے کہ جیسی اور نعمتیں ہیں، یہ رزق بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، خدا نہ کرے نہ ملے، بھائی باہر چلے جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل بند کر دینا چاہیے، ایسی کون سی مصیبت آ جاتی ہے کہ اگر فون نہیں سنیں گے تو خدا نہ کرے کچھ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو کیا تھا، لیکن مسجد میں گفتگو کرنا، اس کو آن رکھنا، بھی یہیں بات چیت شروع کر دینا، یہ انتہائی بے ادبی کی بات، اس سے گریز کرنا چاہیے مسجد میں، کہ اس کو بند کر دیں، جیب میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر جب بات ہو کر لیں بعد میں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے ذہن جو ہے وہ کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے، بات ساری ختم ہو جاتی۔ تو یہ رزق جو ہے بڑی نعمت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے گھر میں سے چھوٹے، یعنی جو ان کا چھوٹے گھر میں سے کہا حج پہ جا رہی تھی، تو چھوڑنے کے لیے بمبئی تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ حکیم محمد شہید صاحب نے اس وقت گھر ہمارے لیے کرائے پر لیا، تو بمبئی کے اندر گھر جو تھے مہنگے تھے، کرائے پہ اس زمانے میں 300 روپے کرایہ تھا۔ فرمایا کہ اس گھر میں ہمیں ٹھہرایا، ہم ٹھہر گئے، تو وہاں پر کھانا وغیرہ بھی حکیم صاحب کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ ایک جگہ تھی جو غسل خانے کے طور پر انہوں نے رکھی تھی، لیکن گھر چونکہ نیا تھا، ابھی تک اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ خادم کھانا وانا لے کے آتے تھے ان کے گھر سے، اور لا کر وہاں رکھ دیا کرتے تھے۔ کھانا ہماری ضرورت سے کافی زائد ہوتا تھا، جو بچ جاتا تھا ہم وہاں رکھ دیا کرتے تھے کہ بعد میں استعمال کر لیں گے، کسی کو دے دیں گے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ خادم یہ کرتے تھے کہ وہاں سے کھڑکی میں سے اس کو نالی میں پھینک دیا کرتے تھے، دوسری طرف نیچے نالی تھی اور وہاں سے وہ کھانا نالی میں ڈال دیا کرتے تھے، جس میں گندا پانی بہتا تھا نجاست۔ تو فرمایا جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس پر گرفت کی کہ بھئی اللہ کی نعمت ہے، اور فرمایا کہ وہ صورتن بھی عمدہ ہوتا تھا کھانا۔ تو اس لیے میں نے حکیم شہید صاحب سے بھی کہا، تو انہوں نے بہرحال یہ کیا کہ میرے سامنے کہا کہ ہاں ان کی یہ کوتاہی ہے، بعد میں غالباً سامنے نہ ڈانٹا ہو لیکن بعد میں ان کو ڈانٹا بھی ہو۔ تو فرمایا کہ بعد میں میں نے محسوس کیا کہ بمبئی میں عام عادت یہ تھی کہ نعمتوں کی ناقدری، یعنی اس طرح کی عادتیں وہاں عام تھیں، لوگوں کا مزاج بن گیا تھا کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے، کھانے کو پھینک دیا کرتے تھے یا جو بچ گیا ادھر ادھر ڈال دیا، اس کو احتیاط سے کہیں نہیں رکھا. فرمایا کہ میں نے بعد میں دیکھا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے تھے وہ بالکل جو ہے وہ روڈ پر آ گئے تھے. تو نعمتوں کی ناقدری سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، خدا نہ کرے رزق کی تنگی کا کوئی شکار ہو جائے، کوئی اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ یہ صرف ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کانپ جاتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی. فرمایا کہ الحمدللہ میری عادت ہے کہ اگر کہیں روٹی کا ٹکڑا ہے، ذرہ ہے، کوئی ہے، اٹھا کے اس کو احتیاط سے ایک طرف ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں سے کوئی چیل کوا یا کوئی جانور اس کو کھا لے اور پیروں میں نہ آئے کم از کم. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں میں عام طور پر ہمارے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے، چاول ہوتے ہیں یا بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم اسی طریقے سے پھینک پھانک دیتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی ناقدری نہ کریں. بلکہ حضرت نے فرمایا کہ اس سفر میں مجھے ایک موقع پر بیان کرنے کے لیے بھی کہا گیا، تو میں نے سوچا کہ بھی اگر نماز کا بیان کروں گا تو یہ مسائل تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، کوئی اور مسئلہ بیان کروں گا اختلافی ہوگا تو لوگوں میں نزاع کا سبب بنے گا، جھگڑے کا سبب بنے گا، لہذا وہ بھی بیان نہیں کیا. تو میں نے انہی نعمتوں کی ناقدری پر ہی بیان کیا. تو بات حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں کی ناقدری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالی سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر ہمیں اقدام کرنا چاہیے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی ہم ناشکری نہ کریں، ناقدری نہ کریں، بلکہ ان کی صحیح قدر کریں، جو قدر کرنے کا حق ہے اس کا شکر ادا کریں. تو بہرحال ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی ہو. اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی استعاذے کی دعائیں ہیں اس قدر ہیں، ہر چیز سے استعاذہ ہے، عذاب قبر، فتنہ عذاب قبر، عذاب نار، اسی طریقے سے بہت زیادہ بڑھاپا اور بہت زیادہ غنا، مالداری، مال و ثروت بہت ہے، یہ بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے بعض اوقات. اسی طرح فقر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، من الحرم، من المغرم، من الماسم، یہ سب یہ دعائیں استعاذہ ہیں جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھاپے سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، بہت زیادہ مال و ثروت کے شر بننے سے اللہ کی پناہ مانگی. اور جب آدمی اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرما دیتے ہیں. ایک زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی پناہ میں لے لیا کرتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خاص طور پر اگر کسی قبیلے کے کسی آدمی نے کسی کو اپنی پناہ میں لے لیا تو دوسرے قبیلے کے لوگ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ بھئی یہ شخص میری پناہ میں. تو ایک آدمی جب اپنی پناہ میں لے لے دوسرے کو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر اللہ رب العزت اپنی پناہ میں لے لے ہمیں تو بتائیے کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے کہ نہیں. تو اس لیے پھر ہم یہ اتنا بڑا ہتھیار استعمال کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں. ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے، اے اللہ میں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور جب اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، حفاظت میں لے لیتا ہے، ہر شر سے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. تو اس لیے میرا عزیز، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں تو موجود ہیں، کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی کہ ہم انہیں یاد نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ان دعاؤں کو مانگیے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر بڑا رنج و غم ہے، پریشان. پوچھا کہ بھی آج یہاں پر اس وقت کیسے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم اور تکلیفوں کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، اور لوگوں کا قرض ہے جو مجھ پر چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے پریشان. آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یا یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جس سے تمہارے رنج و غم، حزن و ملال اور سارے قرض ادا ہو جائیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں سب چیزیں آ گئی، بخل سے، جبن سے، بزدلی سے، عجز سے، کسل سے، ہم اور حزن، غم اور فکر جو ہیں ان سے، اور اسی طریقے سے غلبۃ الدین، جو قرض لوگوں کے چڑھ جاتے ہیں ان کی جو فکرات ہیں اس سے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے غالب آ جانے سے کہ لوگ اس پر چڑھائے، وقہر الرجال، ان سب چیزوں سے. تو یہ سارے استعاذہ کی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں، یہ پڑھیے. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں اس میں، بہت بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں، چھوٹی بھی. اسی طرح ایک دعا آپ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اتنی اہم دعا ہے. زوال نعمت سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. بتائیے، ایک شخص کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک وقت خدا نہ کرے کسی پر ایسا آ جائے کہ بنگلہ بھی بک گیا، کار بھی بک گئی، کوٹھی بھی چلی گئی، فیکٹری بھی ختم ہو گئی، اور روڈ پہ آگے کھڑا ہو گیا بےچارے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک صاحب یہاں پر آیا کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی کسی زمانے بہت مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن آج بےچارے زکات اور خیرات پر پل رہے ہیں. یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، تو اس حال تک انسان پہنچتا ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کیجیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہم جب صحیح سالم گھر پر پہنچ جائیں اللہ الحمدللہ کہیے. اللہ تعالیٰ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہضم ہو رہے ہیں، الحمدللہ کہیے. پانی اچھا محسوس ہو رہا ہے پینے میں، الحمدللہ کہیے. کھانا بھوک اچھی لگ رہی ہے کھل کر، الحمدللہ کہیے. اللہ نے رہنے کے لیے اچھا مکان دے رکھا ہے، الحمدللہ کہیے. اپنا سر چھپانے کو جگہ مل گئی ہے، الحمدللہ کہیے. ناشکری مت کیجیے. بعض لوگوں کو اللہ ساری نعمتیں دیتے ہیں پھر بھی ان کے زبانوں پر شکوے جاری رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ. یہ ناشکریہ ہے بہت بڑی. اس لیے ناشکری سے بچیے، ناقدری سے بچیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت چھوٹی بھی ہے تو بہت بڑی ہے وہ. یہ تو جب وہ بھی نہیں رہے گی تو پتہ چلے گا. صحابہ کرام جب ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو جو ان کے امیر تھے، سالار تھے، انہوں نے ایک کھجور دن میں دیا کرتے تھے، ایک بھائی ایک کھجور کھا سکتے ہو بس. اور بعد میں فرمایا کہ ہمیں اس کھجور کی قدر بھی بعد میں ہوئی جب ہم صرف گٹھلی چوسا کرتے تھے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا دن وہ گٹھلی چوس چوس کے پورا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو خیر تنگیوں کا زمانہ تھا، سختیوں کا زمانہ تھا، اور اللہ نے پھر اس کے بعد ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے. لیکن یہ کہ بات یہ کہ جب وہ نعمت چھن جاتی تو قدر ہوتی. ایک آدمی کے دانت ابھی موجود ہیں، صحیح سالم ہیں، کھا رہا ہے پی رہا ہے، لیکن جب دانت چلے گئے اب قدر ہوتی ہے کہ بھائی دانت کتنی بڑی نعمت. آنکھیں ہیں، دھڑلے سے بغیر چشمے کے دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ نعمت چھن گئی، ذرا کم ہو گئی، اب قدر ہونی شروع ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو مجھے آنکھوں سے کم نظر آنا شروع ہو گیا، کسی کے قریب کی کم ہو گئی، کسی کی دور کی کم ہو گئی. تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں ہم سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں، کیونکہ انسان بھی جاتا ہے، بعض اوقات بیک وقت چلا جاتا ہے، بعض اوقات آہستہ آہستہ اس سے چیزیں چھنتی ہیں، قوت اس کی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے، صحت کم ہو جاتی ہے، اور پھر دانت آہستہ آہستہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کانوں سے کم سننا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے کم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی یادداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی آدمی یاد نہیں رکھتا. تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں، اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے ہم سے چھینے، ہمیں ان سے کام لے لینا چاہیے، ان کی قدر کر لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، کہ ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کی خوب قدر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، ان کو ہم خوب اچھی طریقے سے، خاص طور پر جو اس قسم کی دعائیں ہیں جو حفاظت سے متعلق بھی ہیں اور دیگر امور سے متعلق ہیں، ان سب کو دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. اس میں، اس سلسلے میں بہت سی دعاؤں کی کتاب جو ہے وہ مل جاتی ہیں. بعض ایسی دعائیں ہیں جس میں 40-50 دعائیں ہیں صرف، آدمی پہلے وہ یاد کر لے، وہ یاد ہو جائیں تو پھر اور اہتمام کر لے تھوڑا سا. آہستہ آہستہ جو وہ دعائیں معرفت الحدیث کے اندر بھی جو ہے وہ کتاب الدعوات پورا ایک باب ہے، پوری ایک جلد ہے، اگر وہ بھی لے لی جائے تو اس میں بہت سی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، اور ساری کے سارے مستند ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ حق کو حق کے طور پر دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عافیت دار نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری ہر شر و فتنے سے ہمیں محفوظ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں اے اللہ خیر کی اپنے لیے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اے اللہ وہ تمام دعائیں تمام خیریں ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے. اور جن شروع و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم ان تمام فتنوں سے، ان تمام شروع سے، فتن سے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ ہمیں عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ہماری مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے بےچارے وہ مسجد میں آ بھی نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ ان کا جی چاہتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. بھائی عبدالغفور صاحب ہمارے بیمار ہیں، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا لیکن وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن ان کو نسیان کا مرض لاحق ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اس مرض کو دور فرما دیں اور شفا یاب فرما دیں. اور بھی جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مشکلات کو حل فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. ہمیں یا اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمارے محلوں کی، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے دکانوں کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ جو شرری لوگ ہیں، فتنہ انگیز ہیں، ان کی شرارتوں سے اور فتنہ انگیزیوں سے ہماری حفاظت فرما. حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا. یا اللہ جو لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا رکھتے ہیں مختلف طریقوں سے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں صرف اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرما. اور اے اللہ اپنی اے اللہ لوگوں سے، اے اللہ ہمیں مستغنی فرما دے. اے اللہ صرف اپنا محتاج رکھ، اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دے. اے اللہ صرف اپنی ذات کا خوف عطا فرما. اے اللہ باقیوں سے ہمیں بے خوف فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.